الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله مولانا العظيم. ایک بہت پیارا بہت برکت والا لفظ ہے ہجرت. ہم رات دن یہ لفظ بولتے بھی ہیں اور یہ لفظ سنتے بھی ہیں. ہجرت کا معنی آتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا. آپ گناہ کرتے تھے, گناہ چھوڑ دیا, اس کو ہجرت کہتے ہیں. لیکن ایک ایریا اور ایک علاقہ چھوڑ کر کے دوسرے ایریے میں دوسرے علاقے میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں. جیسے میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے اور مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے, اس کو ہم کہتے ہیں ہجرت. اب اس وقت ہم جب بھی بولتے ہیں ہجرت ہجرت تو فوراً ہمارا دماغ جاتا ہے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کرنا, فوراً ہمارا ذہن وہاں جاتا ہے. ایسے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا اس کو چھوڑنے کا نام بھی ہجرت ہے. شریعت میں حرام ہیں, ناجائز ہے, گناہ کے کام ہیں, اس کو چھوڑ دینے کا نام بھی ہجرت ہے. لیکن پیارے آقا مکہ سے مدینہ چلے گئے اس کو ہم لوگ ہجرت کہتے ہیں. ہجرت بہت بڑی یادگار چیز ہے. ہجرت کا ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ اسلام دنیا کے اندر اونچا ہو گیا, اسلام کو عزت مل گئی, اسلام کو بہت اونچا مقام مل گیا. چونکہ مکہ کے اندر اسلام دبا ہوا تھا، وہاں چاروں طرف ابو جہل، ابو لہب، یہ ظالم لوگ اسلام کو دبا دیتے مکہ میں، اور مدینہ منورہ چلے گئے تو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دباؤ سے نکال دیا اور اسلام کو اللہ نے اونچا مقام دے دیا. یہ ہجرت کا پہلا فائدہ ہوا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر جو ظلم ہوتا تھا وہ ظلم اور تکلیف سے نجات مل گئی، چھٹکارا مل گیا. مکہ میں کتنے ڈینجر ظلم ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم، صحابہ کرام پر ظلم، ظلم ہی ظلم ہوتے تھے. لیکن جیسے مکہ سے مدینہ چلے گئے اللہ کے فضل و کرم سے سارے ظلم ختم ہو گئے. یہ دوسرا بڑا فائدہ ہو گیا. اور تیسرا فائدہ بڑا یہ ہو گیا کہ مدینہ جانے کی برکت سے آزادی کے ساتھ دین پر عمل ہوا. مکہ میں تو جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، صحابہ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتے تھے مکہ میں. اسی لیے کہ کوئی کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے جاوے تو مکہ کے ظالم لوگ مارنے آوے، پتھر مارے، گندگی ڈالے، اکیلے اکیلے نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. تو جماعت کی نماز کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو مکہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے جماعت کے ساتھ یہ مکہ کے ظالم لوگ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، مدینہ منورہ جانے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا. جمعہ بھی نہیں ہوتی تھی مکہ میں، کعبہ کے سامنے جمعہ نہیں پڑھنے دیتے تھے، مدینہ جانے کے بعد جمعہ کی نماز کی شروعات ہوئی ہے. کتنے فائدے ہو گئے اس ہجرت کرنے کی برکت سے. اب ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ اسلامی کیلنڈر ہجرت کی تاریخ پر سے ہے. ہماری یہاں مسجد میں بورڈ لگتا ہے ہجری سن، کیا مطلب؟ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہاں سے جو کیلنڈر چالو ہوا اس کیلنڈر کو ہم ہجری سن کہتے ہیں. ایک نیا کیلنڈر چالو ہوا دنیا میں. ہجرت سے پہلے عیسائیوں کے پاس کیلنڈر تھا جس کو ہم عیسوی سن کہتے ہیں، لیکن ہجرت کی برکت سے ایک نیا کیلنڈر شروع ہوا جس کو ہے ہجری سن کہتے ہیں. کتنا بڑا کام ہو گیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہجرت آج 1445 سال ہوئے، 1444 سال پورے ہو گئے ہجرت کے. لیکن اس سے بہت پہلے، سینکڑوں سال پہلے، دنیا کے اندر آسمانی کتابوں میں لکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی ہجرت کریں گے. تورات کتاب جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، اس تورات کتاب جو سینکڑوں سال پہلے دنیا میں آئی، اس تورات کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا محمد ابن عبد اللہ یولد بمکہ ویہاجر الی طابہ. عبداللہ کے بیٹے محمد مکہ میں پیدا ہوں گے اور ایک پاکیزہ شہر مدینہ ہجرت کریں گے. یہ ہزاروں سال پہلے آسمان سے تورا شریف آئی, اس تورا شریف کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ایک پاکیزہ زمین مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے. پچھلی امت بھی جانتی تھی کہ اللہ کے آخری نبی کی مبارک ہجرت ہونے والی ہے, تو یہ ہجرت کی بڑی برکت ہے, ہجرت کے بہت بڑے فائدے ہیں. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں نے بہت ظلم کیے تب مدینہ طیبہ کی ہجرت کی. پہلے صحابہ نے انفرادی ہجرت کی, صحابہ ایک دو پانچ دس چھوٹی بڑی جماعت کی شکل کے اندر مدینہ پاک ہجرت کر کے جاتے تھے, چھپ چھپ کے جاتے تھے, اپنا گھر چھوڑ کے جاتے تھے, مال چھوڑ کے جاتے تھے. مکہ کے ظالم لوگ مارتے بھی تھے, ظلم بھی کرتے تھے اور ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے تھے. کوئی صحابی ہجرت کرے تو ان کو سانکڑ میں زنجیر میں باندھ کے ڈال دیتے تھے, صحابہ کو گھر بھی نہیں بیچنے دیتے تھے. صحابی ہجرت کی تو ان کے گھر کے اوپر زبردستی قبضہ کر لیا, صحابی نے ہجرت کی ان کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا, ظلم کرتے تھے. لیکن پھر بھی صحابہ ایک ایک دو دو پانچ پانچ دس دس چھپ چھپ کے مدینہ پاک ہجرت کرنے لگے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھا کہ مجھے بھی ہجرت کرنی. حضور کو خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے, قد اریت دار ہجرتکم رأیت سبخۃ ذات نخل بین لابتین. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ دکھائی گئی, یعنی خواب دکھایا اللہ نے مجھے. اور نبی کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے, کہا مجھے اللہ نے خواب میں ہجرت کا گھر دکھایا کہ وہ ایک زمین ہے, کھاری زمین, پتھر والی زمین. مدینہ کے اندر کئی جگہ کے اوپر کالے پتھر والی زمین ہے. کوبا جاؤ تو کوبا مسجد سے باہر نکل کر کے دور دیکھو تو وہاں آپ کو کالے کالے پتھر والی زمین نظر آئے گی. ایسی جگہ مدینہ کے اندر کئی جگہ پر ہے, کالے کالے پتھر والی جگہ, کالے پتھر والی زمین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کی جگہ دکھائی, وہ کالے پتھر والی زمین کے بیچ میں ہے, وہاں مجھے ہجرت کر کے جانا ہے. نام شہر کا اللہ نے خواب میں نہیں دکھایا, خالی زمین اللہ نے خواب میں دکھائی کہ یہ تم ہجرت کر کے جاؤ گے. پھر تھوڑے دنوں کے اندر ایک خواب کی تعبیر اور آئی, رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الی ارض بہا نخل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ کھجور کی باڑی والی جگہ میں میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں, جہاں کھجور کی باڑیاں ہوں, کھجور کے جھاڑ ہو, وہاں میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. فذهب واهلی الى انها اليمامۃ او حجر فاذا هي المدینۃ یثرب. کا مجھے جب خواب دکھایا کہ کھجور کی باڑی والی جگہ ہے تو میری سوچ یوں گئی کہ یمامہ شہر ہونا چاہیے, چونکہ یمامہ شہر میں کھجور کی باڑیاں بہت. تو حضور کا دماغ مبارک ادھر گیا کہ یمامہ میری ہجرت کی جگہ ہوگی. کہا نہیں حجر، حجر بھی ایک شہر کا نام ہے، وہاں بھی کھجور کی باڑیاں بہت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ مبارک یہ گئی کہ حجر شہر میں میری ہجرت ہوگی. کہا میرا سوچ، میرا سوچنا ادھر ادھر جا رہا تھا، لیکن اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ مجھے یثرب مدینہ ہجرت کر کے لے گئے. یہ حضور کو اللہ نے خواب دکھلایا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ان اللہ اوحا الی ایہا اولئک البلاد الثلاث نزلت فہی دار ہجرتک مدینۃ او البحرین او کنسرین او کما قال. کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دیا، میسج دیا، وحی دی کہ تین شہر ہے، تین سٹی ہے، وہاں آپ ہجرت کرو گے. ایک تو مدینہ منورہ، نمبر دو بحرین، بحرین مشہور شہر ہے، لوگ جاتے ہیں، اور نمبر تین کنسرین. کہا یہ تین شہر کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ وہ تمہاری ہجرت کی جگہ ہوگی، تم ہجرت کر کے جاؤ گے. گویا کہ یہ تین جگہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ دیا گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ وہاں ہجرت کر کے جاؤ گے. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر کے اندر مدینہ منورہ ہجرت کرنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ مدینہ کی پاک سرزمین کے اوپر حضور ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے. اب مکہ والوں کے ظلم بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے. ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن، پیر کے دن میں بڑی برکت ہے، یاد رکھنا. ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کے باہر پہنچ گئے. ابھی جس کو ہم لوگ کوبا کہتے ہیں، کوبا، یہ کوبا مدینہ کے باہر تھا. اب یہ تو مدینہ بہت بڑا ہو گیا، جیسے یہ پرانے لوگوں کو آپ پوچھو تو ادھنا بھی پہلے سورت سے باہر لگتا تھا، آج سے 50 سال پہلے ادھنا تو کب سورت کے باہر، اب تو لاجپور بھی سورت میں لگتا ہے. تو پہلے کوبا مدینہ سے بہت باہر تھا، مدینہ چھوٹا سا اور کوبا دور. اب تو مدینہ منورہ اتنا بڑا ہو گیا ماشاءاللہ کہ کوبا سے بھی آگے چلے گئے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو اس وقت کوبا مدینہ کے باہر کا شہر تھا، دور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے رک گئے. چھوٹی سی بستی تھی، چھوٹا سا گاؤں تھا کوبا، اور وہاں عمر ابن عوف نام کا ایک خاندان رہتا تھا، ایک فیملی رہتی تھی عمر ابن عوف. وہاں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے. وہاں ایک آدمی تھے کلثوم ابن کلثوم ابن ہدم نام کے. دیکھو کچھ نام اپنے یہاں ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنی عورتوں کے ہی رکھتے ہیں عرب میں، حالانکہ وہ مردوں کے رکھے جاتے ہیں. یہ کلثوم عرب میں مردوں کا نام ہے. تو یہ کلثوم ایک بڑے آدمی تھے، کوبا میں رہتے تھے، اور اتنے اچھے آدمی تھے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے کوبا گئے تو سب سے پہلے کلثوم کے گھر پر حضور رہے ہیں. یہ حضور کے پہلے میزبان کوبا کے اندر، ان کے گھر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے، اور حضرت سعد ابن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی قبا میں رہتے تھے. اب اللہ کے آخری نبی قبا پہنچے ہجرت کر کے، تو لوگ ملنے آتے تھے، بھیڑ لگ جاتی تھی ملاقات کرنے والوں کی. تو یہ کلثوم ابن ہدم کا گھر چھوٹا تھا، تو حضرت سعد ابن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھوڑا بڑا تھا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ رہتے تھے، لیکن ملنے والے زیادہ ہو جاوے تو سعد کے گھر پہ چلے جاوے اور وہاں سب کی ملاقاتیں کریں. اس طرح سب سے پہلے قبا کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. اور قدرتی بات یہ تھی کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبا میں رہتے تھے، ان کے بیوی بچے نہیں تھے، تو ان کا گھر پورا خالی رہتا تھا. اور ان کے گھر کے اندر جب بیوی بچے نہیں تو لوگوں کو آنے میں جانے میں پردے کا کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں عورتوں کی، لوگ بنداس آ جا سکے. اسی لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جاتے تھے. اور ان کے گھر کا ایک اچھا نام بن گیا تھا، نام تھا ان کے گھر کا بیت العزاب. بیت العزاب، بیت العزاب کا مطلب کنواروں کا گھر. یعنی بعض گھر پہلے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لوگ وہیں بیٹھے رہوے، کھاوے پیوے سووے. تو جتنے لوگ مکہ سے ہجرت کر کے جاتے تھے اکیلے اکیلے، جن کی فیملی نہیں، سب وہاں رہوے اکیلے اکیلے، مہاجرین صحابہ، ہجرت کرنے والے صحابہ، سب اکیلے سنگل بغیر بیوی کے، وہ سب حضرت سعد کے گھر پہ رہوے، کھاوے، وہاں آرام کرے. تو ان کے گھر کا نام ہی بن گیا کنواروں کا گھر، بیت العزا. اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی وہاں پر ملاقات کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خبیب ابن اصاف رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر رہنے کے لیے چلے گئے. تو دونوں الگ الگ گھر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم کے گھر رہتے تھے، حضرت سعد کے گھر رہتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب اور حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ رہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مکہ ہی میں تھے. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مکہ والوں کی ساری امانت حضرت علی کو سونپی تھی کہ علی سب کی امانتیں دے کے تم پھر مدینہ آؤ. یہ حضور کی امانت داری دیکھو کہ دشمن کا مال بھی پہنچانے کے لیے حضرت علی کو ذمہ دار بنایا اور حضرت علی کو سارا مال سونپ دیا کہ مال پہنچا کے آنا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی امانتیں پہنچائی اور پہنچانے کے بعد مکہ سے نکلے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تقریباً 3 رات 3 دن حضرت علی مکہ ہی میں رہے، سب کی امانتیں پہنچا دی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک تشریف لے گئے. اب حضرت علی آئے تو حضرت علی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہوتے ہیں، کزن ہوتے ہیں، اسی لیے حضور کے ساتھ حضرت کلثوم کے گھر میں حضرت علی بھی رہنے لگے اور دونوں اطمینان کے ساتھ حضرت کلثوم حضرت سعد کے گھر رہتے. ابھی مدینہ نہیں گئے, مدینہ کے باہر قبا میں اطمینان سے قیام کیا. وہاں پر ایک صحابی مکہ المکرمہ میں حضرت جندب ابن دمرہ اللیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بزرگ تھے, چار اولاد تھی ان کی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے تو یہ بڑے بزرگ اپنے بیٹوں کو کہنے لگے, جب اللہ کے نبی مدینہ چلے گئے تو اب میں کیسے مکہ میں رہوں گا, اب میں نہیں رہ سکتا مکہ میں. لوگوں نے کہا کہ آپ بوڑھے ہیں, کمزور ہیں. کوئی بات نہیں, جس راستے سے حضور ہجرت کر کے گئے مجھے وہ راستے پہ چھوڑ دو, جو ہونا ہوگا. کیسی ان لوگوں کے عزائم تھے. اور حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنعیم پہنچے. تنعیم, تنعیم جانتے ہو, جس کو ہم مسجد عائشہ کہتے ہیں, جہاں عمرے کا احرام باندھنے کے لیے جاتے ہیں, اس کا پر اصلی نام ہے تنعیم. یہ ہجرت کر کے ارادے سے نکلے اور ابھی جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے تنعیم, وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا حضرت جندب کا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے نکلے, موت آ گئی, تو ابھی اللہ تعالیٰ ہجرت کا پورا ثواب دیں گے, پوری نیکی دیں گے. یہ مکہ سے نکلے اور انتقال کر گئے, لیکن پورا ہجرت کرنے کا اللہ نے ان کو ثواب عطا فرمایا. کیسے خوش نصیب لوگ تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں جب رہے, بہت دن رہے قبا میں, 10 سے زیادہ دن حضور قبا میں رکے رہے. قبا جانے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ مسجد بنانے کا کام شروع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو قبا کی مسجد ہے, اس قبا کی مسجد کو بنانے کا کام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے کام کیا. ایک کھلا میدان تھا جہاں قبا کی مسجد ہے, وہاں لوگ کھجور سکھاتے تھے. کھیتی والے سمجھ سکتے ہیں کہ کھجور سکھانی پڑتی ہے, تو کھلا میدان تھا. تو اس کھلے میدان کے اندر مسجد کا کام شروع کیا گیا, کھڈا کھودا. جب کھڈا کھودا گیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے پہلا پتھر مسجد کا رکھا. قبا مسجد کی جو قبلہ والی سائٹ ہے, اس قبلہ والی سائٹ کے اندر پہلا پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا. پھر دوسرا پتھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے, اور حضور کے پتھر کے بازو میں حضرت ابو بکر صدیق نے پتھر رکھا. پھر تیسرا پتھر حضرت عمر فاروق لائے اور انہوں نے حضرت ابو بکر کے بازو میں پتھر رکھا. کتنی برکت والی مسجد, مسجد قبا. اندازہ لگاؤ کہ مسجد کا کام شروع ہوا تو پہلا پتھر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے رکھ رہے, دوسرا پتھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا, اور تیسرا پتھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا. اور مسجد کا کام شروع ہو گیا. پھر سب لوگ کام میں لگ گئے, ہر ایک آدمی پتھر لا رہا ہے اور مسجد بنا رہا ہے. اس سے سبق سیکھو. ایک سبق یہ سیکھنے کو ملا کہ مکان بناؤ, مسجد بناؤ, مدرسہ بناؤ تو پتھر, یا کہ آج کل سیمنٹ کنکریٹ کپچی والا مال, وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس رکھواؤ. لوگ کودالی مرواتے ہیں, یہ مزدوروں کا کام ہے, یہ سنت نہیں ہے. اس طرح کودالی مروانا یہ سنت طریقہ نہیں ہے, یہ سنت طریقہ سیکھو, میں سکھا رہا ہوں آپ کو. مسجد قبا بناتے وقت پر کھڈے میں پہلے پتھر رکھوایا. اس لیے مسجد مدرسہ مکان بناؤ تو اس میں کسی عالم کو, کسی اللہ کے ولی کو لے جا کر کے مال رکھواؤ, اینٹ رکھواؤ, پتھر رکھواؤ, یہ سنت طریقہ ہے. دوسری بات سیکھو, لوگ مسجد مدرسہ بنتا ہے چندہ لکھوا دیتے ہیں, اچھا کام ہے, لیکن چندہ لکھوانے کے ساتھ خود کام کرنا یہ سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر لائے, خود پتھر لائے. حدیث میں, روایتوں میں آتا ہے کہ جب مسجد بن رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے. اب پتھر میں سے مٹی نکلتی ہے, ہمارے زمانے کی طرح ماربل اور گرینائٹ تھوڑا ہی تھا, وہ تو پہاڑ میں سے نکلنے والا پتھر, مٹی دھول اس کے اوپر لگتی تھی. تو وہ جو پتھر کے اوپر مٹی اور دھول لگتی تھی تو وہ مٹی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکدار چمکتے بدن کے اوپر بھی لگتی تھی. حضور کے چمکتے بدن کے اوپر بھی مٹی پڑتی تھی, لیکن حضور پتھر لاتے تھے. اس سے سیکھنے کو ملا کہ مسجد مدرسے کا کام ہوتا ہو تو اس کے اندر خود محنت مزدوری کرو, یہ ہے سنت اللہ کے نبی کی, خود کام کرو. اور یہ تو آسان ہے کہ بھائی پانی چھڑکو, مسجد کا کام ہو رہا ہے, پائپ لے کے پانی چھانٹو, یہ بھی ثواب کا کام ہے. غرض یہ کہ کوئی بھی کام مسجد مدرسے کے اندر پریکٹیکلی کرنا یہ سنت ہے. صرف پیسے دے دینا کافی نہیں ہے, پیسے کے ساتھ کام بھی کرو. ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, آپ پتھر اٹھاتے ہیں, یہ پتھر مجھے دے دو, میں اٹھا اٹھا کے لاؤں گا, آپ کی طرف سے میں لے جاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا, لا نہیں, جو پتھر میں اٹھاتا ہوں میں ہی لاؤں گا, خذ مثلا, تجھے کام کرنے کا بہت شوق ہے, دوسرے پتھر بہت ہے, اٹھاؤ جاؤ جاؤ دوسرے پتھر اٹھا کے لاؤ, جو پتھر میں اٹھاؤں وہ میں ہی اٹھاؤں گا, تم کو اٹھانا ہے تو جاؤ دوسرے پتھر تم لے کر کے آؤ. سبحان اللہ, پوری مسجد بن گئی. اور اس طریقے سے مسجد قبا تیار ہوئی. یہ زمین حضرت کلثوم ابن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی, جن کے گھر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے, ان کی زمین کے ٹکڑے کے اوپر مسجد قبا بنی ہے. اور مسجد قبا کتنی بڑی فضیلت والی مسجد کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فاؤنڈیشن رکھا, اس کا پایا رکھا, خود حضور نے اس کے اندر کام کیا, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی, وہاں حضور نے نماز بھی پڑھائی. کتنی فضیلت والی یہ مسجد ہو گئی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قبا اور مسجد نبوی شریف دونوں کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی. ارشاد فرمایا, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, وہ مسجد جس کی بنیاد، جس کا پایا اول دن سے تقویٰ پر رکھا گیا ہے، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے کبھی کبھی، مسجد قباء، خود حضور وہاں جاتے تھے مسجد قباء۔ بخاری میں روایت ہے دو رکعت نماز پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چل کے جاتے، کبھی سواری پہ جاتے، اور جا کر کے دو رکعت نماز ادا فرماتے، اور حضور یوں فرماتے، صلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کا ثواب ہے، عمرے کا ثواب۔ بہت سے حاجی لوگ، زیارت کرنے والے لوگ، عمرہ کرنے والے مدینہ میں کہتے ہیں مکہ میں تو عمرہ بھی ہوتا ہے، مدینہ میں عمرہ نہیں ہوتا، کہا بے وقوف، کیا بولتا ہے، شرم نہیں آتی۔ حدیث میں ہے مسجد قباء جا کے دو رکعت نماز پڑھ، اللہ عمرہ کرنے کا ثواب عطا کریں گے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ابھی گورنمنٹ نے مسجد نبوی شریف میں باب السلام سے باہر نکلتے ہیں، وہاں سے مسجد قباء تک جانے کا شاندار واکنگ راستہ بنا دیا ہے، بہترین راستہ ابھی بنایا، تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر بیٹھنے کی جگہ بنائی، پانی پینے کے کولر لگائے، نل لگائے، اور پھسل نہ جاوے ایسی ٹائلز لگائی، ایک دم شارٹ کٹ، بہترین اسپیشل پیدل چلنے کا راستہ۔ مسجد نبوی شریف سے باب السلام سے نکلو اور وہاں سے سیدھے چلو، 25-30 منٹ میں آرام سے مسجد قباء پہنچ جاتے، جاؤ دو رکعت نماز پڑھو، آؤ عمرے کا ثواب کما لو، اور ٹیکسی میں جائیں گے 10-20 ریال لے لیں گے، مدینہ والوں کو روزی ملے گی ہمارے پیسوں سے، وہ بھی ثواب کی چیز ہے، وہ بھی فضیلت کی چیز ہے۔ تو قباء کی مسجد میں جا کر کے دو رکعت نماز پڑھنا ایک عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا من تطہر فی بیتی ثم اتا مسجد قباء فصلا فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ، جو اپنے گھر میں وضو کرے، طہارت کرے، پھر مسجد قباء جاوے، پھر جا کے نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عمرہ کرنے کے برابر ثواب عطا کریں گے، ایک عمرے کا ثواب مسجد قباء کے اندر نماز پڑھنے کا۔ اس زمانے کے اندر قباء کے اندر جو لوگ رہتے تھے بڑے اچھے لوگ رہتے تھے، بنی عمر بن عوف خاندان کے لوگ بہت اچھے لوگ تھے، پاک صاف رہنے کی ان کی بہت اچھی عادت تھی۔ وہ زمانے میں پانی بہت کم ملتا تھا، لوگ مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ آیت اتاری، کیا آیت آئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ قباء کے اندر رہنے والے ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھی طرح پاک صاف رہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء آئے اور قباء آ کر کے آواز دی، یا معشر الانصار، اے انصاریو، ان اللہ قد اثنا علیکم فی الطہور، اللہ نے تمہاری پاکی اور صفائی کی قرآن میں تعریف کی، فما طہورکم، تم کیسے طہارت پاکی کرتے ہو ذرا بتاؤ۔ تو بنو عمر کے لوگ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب استنجا کر لیتے ہیں تو پہلے مٹی سے ہم اچھی طرح ناپاکی صاف کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پانی سے دھوتے ہیں، ڈبل ڈبل ہم صفائی کرتے ہیں، پہلے مٹی سے اچھی طریقے سے صفائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پانی ڈالتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو ذالک فعلیکم، یہی تمہارا طریقہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کی، اسی لیے تم ہمیشہ اسی طرح پاکی حاصل کرو، یعنی مٹی بھی استعمال کرو، ڈیلا بھی استعمال کرو اور پانی بھی استعمال کرو. تو یہ مسجد قباء تقریباً 14 رات یعنی 14 دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں رہے، اس کے بعد حضور مدینہ پاک تشریف لے گئے. تو ہجرت کر کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 14 دن قباء کے اندر قیام فرمایا، مسجد قباء کا کام شروع کیا، اور اس کے بعد حضور مدینہ پاک تشریف لے گئے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، مسجد قباء کے اندر نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمائے، مسجد قباء کے اندر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو تو دائنی طرف جو صحن ہے وہاں صحن کے باہر ایک کھجور کی باڑی ہے، اس کھجور کی باڑی کے اندر وہ مبارک جگہ ہے، اور وہاں وہ مبارک پرانی پتھر کی دیواریں بھی ہیں کہ وہاں حضور سب سے پہلے پہنچے. پھر وہاں سامنے ابھی تو ڈیولپ کر دیا بہت شاندار، تو اب جاوے تو وہ یادگار جگہ ذرا دھیان سے دیکھنا، قباء مسجد قباء کے جمنی سائڈ والے صحن کے باہر والی جگہ پہ. اور اب تو وہاں ماشاءاللہ پورا پروگرام بھی دکھاتے ہجرت کا کہ حضور کی ہجرت کیسے ہوئی تھی، وہ پروگرام بھی وہاں دکھاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اب تازہ ہو رہی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکہ مدینہ لے جائے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدی، سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك علی کل شیء قدیر. یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ. اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ. جو لوگ حج میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو آسانیاں فرماؤ، ضرور زیارت مقبول عطا فرماؤ. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، دینی اداروں کی حفاظت فرماؤ، پوری دنیا کے اندر ایمان والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. पीने का पानी मंगवा लेना, थोड़ा कम मंगवा लेना।